بردی کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. گزشتہ چند دنوں سے ہم نے جو موضوع انتخاب کیا اس میں بنیادی طور پر سورہ جاسیہ، اور اس سورہ جاسیہ کی تفسیر کے دوران کچھ باتیں اس قسم کی ہوئیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے معنویات، خدا و متعال کے نظام کو سمجھنے کی کوشش، اور مادی دنیا کے پیچھے جو دنیا بسی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. اس سے پہلے کہ ہم سوالات پہ جائیں، آج کا دن سوالات کے لیے ہے. ایک سوال جو ایک ای میل، بہت طولانی ای میل، پتہ نہیں کس علاقے سے آیا ہو، اس کے اندر کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا وہ. اس میں انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ لگتا نہیں کہ یہ راستہ ہر آدمی کے لیے قابل عمل ہو، یہ جو معنویات کا راستہ ہے، اور اگر یہ ایسا ہے، اتنا سخت راستہ ہے، تو کیا ضروری ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو بتایا بھی جائے، جبکہ یہ بہت کم لوگ اس کے اوپر عمل کر پائیں گے. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ قابل عمل ہے، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر باضابطہ طور پر مدرسوں کے اندر نہیں رہے، اور انہوں نے اپنی عام زندگی گزاری، قرب الہی کو حاصل کیا، لقاء اللہ کو حاصل کیا. جو عام مثالیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر یہی عارف جن کی حیات، جن کی بایوگرافی ہمارے پاس ہے، پھر اس نے خدا کو پا لیا، مشہور عارف ہیں، اور وہ ایک درزی تھے. پتہ نہیں کتنے عرفا ایسے ہیں جو کوئی موچی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کاروباری ہے، ان تمام لوگوں نے بالآخر معنویات کو حاصل کیا ہے. تاجر ہیں، کوئی کپڑا بیچنے والا ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، علماء بھی ہیں، اور علماء کی کیٹیگری میں زیادہ ہیں. ہاں زیادہ طبیعتاً زیادہ ہونے بھی چاہیے تھے، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ماحول زیادہ شاید مناسب تھا، لیکن بہرحال دوسری جگہوں پہ بھی لوگ موجود ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے زندگی چھوڑنی پڑتی ہے، نہیں زندگی نہیں چھوڑنی پڑتی ہے، ہاں تھوڑی سختی اٹھانی پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے ریفر کیا اس واقعے کے اندر جس کے اندر عالم نے آدھی روٹی زیادہ کھا لی تو ان کو ایک بلاخر پنشمنٹ اٹھانی پڑ گئی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کوئی فرشتوں کے کرنے کا ہے؟ نہیں، فرشتوں کے کرنے کا نہیں ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنے کا کام ہے. مستحبات کا خیال کرنا ہے، مکروہات کو ترک کرنا ہے، واجبات پہ تو عمل ہونا ہی ہے، محرمات کو ترک کرنا. کوئی یہ کہ آج کی زندگی میں سخت ہے، طبیعتاً سخت ہونا بھی چاہیے، ظاہر گمراہی جتنی بڑھتی چلی جائے گی ہدایت کا راستہ سخت ہوتا چلا جائے گا. کوئی کہے آئمہ اتھار نبی اکرم کچھ اور تھے، نہیں ان سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ یہی تھے. مثلاً آیا امیر المومنین، نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، میں جملے بعض اوقات مجھے اچھا لگتا ہے یہ کہوں، لیکن ذہن کو نزدیک لانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھے گا کبھی امیر المومنین ضرورت سے بڑھ کر کھائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اپنی روایتوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھوک کو تھوڑا چھوڑ کر کھانا ختم کر دو، یہ ہے نا روایتوں کے اندر، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے. یہی ہم سے کہا گیا ہے. مثلا عرفانیات کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ مثلا بھوکے رہو، کھاؤ ہی نہیں، ان اس واقعے کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ کھایا تھا، ضرورت سے زیادہ کھائے گا پنشمنٹ ہوگی، پنشمنٹ کیا ہے؟ وہ اس معنوی مقام سے محروم ہوگا. تو یہ روایت کے اندر موجود ہے، یہ مستحب میں سے ایک مستحب ہے کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہوں تو بھوک کو تھوڑا سا رہنے دیں اور اس سے پہلے ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیں. اس کے بعد ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب بھوک لگ رہی ہے، پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے اس کے اوپر مزید مت کھاؤ. کہا یہ زمین پسند نہیں کرتی، زمین بدعا دیتی ہے اس آدمی کو، اس طرح کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. تو کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے چونکہ ہمارا جو لائف کا پیٹرن ہے اس کے اندر بہت ساری غلط چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے. مثلا ہمارے یہاں بہت کامنلی بے پردگی کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے. اب کوئی کہے میں نے ایک بے پردہ عورت کو دیکھا اور اس سے متاثر ہو گیا تو اس سے میری معنویت پہ کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ بھئی اس سے فرق پڑ رہا ہے کہ تم نے خدا کے حرام کے اوپر عمل کر لیا ہے، تمہارے لیے جائز نہیں تھا دیکھنا، تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے معاملہ ٹیلی ویژن وغیرہ کا ہے. مثلا آیا اچھا ہے کہ انسان بے پردہ عورتوں کو دیکھے جبکہ دیکھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ کوئی اچھائی ہے اس میں کیا؟ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی یہ کہے بھائی یہ تو روٹین ہے، روٹین ہے کیا نیچر چینج ہو جائے گی؟ ختمی مرتبت کے دور میں، میں یوں ہی اپنے آپ کو سمجھانے کی خاطر آپ سے عرض کر رہا ہوں، ختمی مرتبت کے دور میں یہ جو بل بورڈ ہمارے یہاں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ کوئی بل بورڈ مدینے میں لگا ہوتا تو نبی رہنے دیتے؟ نبی رہنے دیتے یا اکھاڑ پھینکتے؟ اکھاڑ کے پھینک دیتے. یہ کیا پاشا ہے یہ؟ صحیح ہے، جو ٹیلی ویژن کے اوپر نیوز ریڈر پڑھ رہی ہوتی ہے، اگر ایسی کوئی تصویر نبی اکرم کے زمانے میں کسی معاشرے کے اندر لگی ہوتی روڈ کے اوپر، نبی قبول کرتے؟ ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ چلو بل بورڈ تو آپ اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتے، میونسپلٹی پکڑ لے گی آپ کو، ٹی وی کو کیوں ایکسپٹ کیا ہوا؟ اب جناب جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کسی بہت مقدس چیز کو ہاتھ لگا دیا. ٹیلی ویژن مقدس ہے نا، پوری زندگی کے اندر ایسا گھسا ہوا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے کا مطلب یہ کہ آپ نے تو بھیا سبھی کو چھیڑ دیا. یعنی اب مجھے ایک اور احساس ہو رہا ہے، لوگوں کو آبجیکشن اس بات پہ نہیں ہوتی کہ آپ نے دین کیوں بتایا، آبجیکشن اس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے کیوں کہا کہ میں دین میں اچھا نہیں ہوں. بھائی جو غلط کام ہے وہ تو بولنا پڑے گا کہ غلط ہے، ہمیں یہ دین نہیں لگ رہا، دین سے ہٹ کے لگ رہا ہے، اب تو کم سے کم بول تو دیں. اچھا لوگ نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں بولیں گے تو ہم یہاں پہنچ گئے. ابھی کو اگر 100 مومنین ہو تو میرے خیال میں 99 تو کم سے کم اس مرض میں مبتلا ہوں گے. کیا فائدہ ہوا ہمیں نہ بول کے؟ ہمیں کیا ملا؟ اچھا بول کر کیا ملا؟ یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، بولنے کا کم از کم اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقفے کے بعد، کوئی نہ کوئی ایک ای میل، کوئی لیٹر مجھے ملتا ہے جس میں سامنے والا کہتا ہے کہ میں نے سننے کے بعد ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیا تو مجھے کیا فائدہ ہوا. یہ کاغذ مت لو، کاغذ مت لو. بولنے کا یہ فائدہ ہوا، لوگوں نے کچھ، بہت سارے لوگوں نے ترک کیا. اچھا میں بھی آپ کو آپ چارج کرتا ہوں، آپ کچھ دنوں کے لیے ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، اتنا وقت اپنی فیملی کو دیں. خود سوچیں کیا بہتر ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی ہم ٹیلی ویژن کو کوئی گناہ کے لیے تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو خبریں دیکھتے ہیں اس کے اوپر، ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں آپ کو خبریں چاہیے یا ٹیلی ویژن، پہلے فیصلہ کر لیں. آپ کو خبریں چاہیے نا، تو سبسٹیٹیوٹ جس کے اندر برائی نسبتاً کم ہو وہ کیوں نہیں لیتے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ انٹرنیٹ بہت برا ہے، لیکن اگر کوئی خبریں سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، پھر انٹرنیٹ بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں. میں کئی سال سے ٹیلی ویژن کو بالکل بند کیا ہوا ہے اور صرف انٹرنیٹ اور نیوز پیپر سے خبریں سنتا ہوں، اور سیاسی تبصرے بھی کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں. کوئی نہیں کہتا کہ میں بے خبر انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی کمی سمجھ میں نہیں آئی. آپ بھی اس کام کو اختیار کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے انٹرنیٹ پر بھی تو بلا کر فحشہ تصویریں آتی ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ای میل کھول رہے ہیں اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی تصویر آ جاتی ہے. اب خود سوچئے اس کی جو تصویریں وہ زیادہ برا اثر ڈالتی ہیں یا وہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آتی ہیں؟ نیچرلی ٹی وی والی زیادہ برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. تو ان تمام باتوں کی طرف سوچئے، اپنے دین میں جتنے مضبوط ہو سکتے ہیں اتنے مضبوط ہونے کی کوشش کریں. یہ راستہ سخت نہیں ہے. یعنی انہوں نے ای میل کرنے والے نے اس بات پہ بھی کہا کہ آپ نے کہا کہ آغا بہجت نے کہا کہ راستہ سخت نہیں ہے آسان ہے. ہاں میں نے یہ نہیں کہا کہ شروع سے ہی آسان ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں کرنی پڑے گی، بس سارا آپ اورنج جوس پیتے رہیے معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اتنی سختی تو اٹھانی پڑے گی آپ کو. کیونکہ جب نیچر کافی حد تک خراب ہو رہی ہے تو اتنی سختی تو آپ کو اٹھانی پڑے گی، لیکن ہمیشہ کا سخت نہیں ہے، آگے جا کے بہت خوبی ہے، پھر بہت خوشی ہے اس کے اندر. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، تو ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم ایک اور طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ ایک اور طریقے سے کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر ہم نے کہا بھائی رزق کے معاملے میں صرف محنت کافی نہیں ہے، رزق کے کچھ اور قوانین بھی ہیں، خدا نے متعال نے کچھ اور قوانین بھی رکھے ہیں. ایک آدمی اگر بیمار ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے صرف مادی اسباب کی بنیاد پہ بیمار ہو، ممکن ہے کسی اور وجہ سے بھی مشکل میں پڑا ہو. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات، دسیوں سینکڑوں واقعات ہم اور آپ اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں جہاں معاملہ بیماری کا صرف وائرس اور کوئی ہائیجینک مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ کہیں اور سے کوئی مصیبت آتی ہے. ہم یہ کہ وائرس کے تھرو آئے گی، ممکن ہے کہ وائرس کے تھرو آئے، لیکن اس کا سولوشن بھی صرف وائرس کا ختم کرنا نہیں ہوتا. کتنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دعاؤں کے ذریعے سے علاج ہو جاتی ہیں، کتنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ٹھیک ٹھاک آدمی کو لگ رہی ہوتی ہیں، نہ اس وجہ سے کہ اس نے کوئی ہائیجینک پرنسپل کے خلاف کام کیا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ کہیں اور سے کوئی مشکل آئی ہے. اچھا اب یہ جو سیکنڈ ورلڈ ہے، اگر اس کو ہم سیکنڈ ورلڈ کہیں، کیا اس کا انکار کر دیں؟ تو کیا فرسٹ ورلڈ کا انکار کر دیں؟ مثلا یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے اس کا انکار کر دیں؟ مثلا جب بیمار ہوں ہم کوئی علاج نہ کریں؟ نہیں، نہ ہم وہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رزق کے لیے انسان محنت نہ کرے، دعائیں پڑھتا رہے، نہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رزق کے لیے صرف محنت کرے اور پیچھے کوئی توجہ نہیں دے. نہیں، یہ دو دنیایں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، البتہ اس میں حاکم دنیا کون سی ہے؟ وہ پیچھے والی. حاکم دنیا پیچھے والی ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس روایت موجود ہے حضرت سلمان فارسی سے کہ انہوں نے ایک روایت بی بی کے حوالے سے بیان فرمائی اور کہا کہ میں نے مدینے میں ہزار لوگوں کو بخار کی حالت میں یہ دعا پڑھنے کو کہا، ان کو شفا ہوئی ہے. اب ایک دعا ہے جو اثر دے رہی ہے، کتنی دعائیں ایسی ہیں جو اثر دے رہی ہیں اس بیماری کے عالم میں جو میٹیریل بیماری ہے. مثلا بخار ظاہر ہے ظاہری طور پر مادی بیماری ہے، تو کیا اب نہ اس دنیا کا انکار کر سکتے ہیں ہم، نہ اس دنیا کا انکار کریں گے؟ اور یہ یقین ہے ہمیں کہ وہ جو پیچھے والی دنیا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور ہمیں اگر اس پر توجہ نہیں دیں گے وہی ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا جو ابھی بھی ہو رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اب یہ ہے کہ چونکہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی تو ہم سوچتے ہیں نہیں ہم اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں، غلطی کریں گے ہم اپنی زندگی کے اندر. جیسے کل تذکرہ ہوا کہ بہت سارے کمانے والے کماتے رہتے ہیں لیکن ایک خاص موقع پہ احساس کرتے ہیں کہ ہم نے گنوا دیا. کیوں گنوا دیا؟ ان اصولوں کے پابند نہیں تھے جو خدا نے متعال نے رکھے تھے. کتنے ہی واقعات میرے ذہن میں ہیں، ابھی میں اب مزید وقت نہیں لوں گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کی تھی، ایک واقعہ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، پچھلے سال بھی، اس کو میں دہرائے دیتا ہوں ایسے ہی، کیونکہ اردو میں وہ کتاب موجود ہے. پھر اس نے خدا کو پا لیا، رجب علی خیات کی سوان حیات. اس کے اندر لکھا تھا کہ ایک آدمی انتہائی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی کیس چل نکلتا ہے، اس میں قتل کا اس کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے جبکہ وہ قاتل تھا نہیں. بہت پریشان ہوتا ہے، کچھ دعائیں شعائیں کرتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے 40 دن تک یہ کام کرو کوئی حل نکلے گا. وہ 40 دن تک پورے کر لیتا ہے، حل پھر بھی نہیں نکلتا. گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اچانک اس کو احساس ہوتا ہے باہر آؤں، گلی کے اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کوئی ابا پہنے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے بھاگ کے آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 40 دن بعد میری دعا جو پوری ہوئی ہے وہ آپ کے ذریعے پوری ہونی ہے، میری ایک مشکل ہے، بتائیں اس کا حل کیا ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری بہن کا شوہر مر گیا ہے، اس کے بچے یتیم تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم گئے دیکھنے؟ تم نے ان یتیم بچوں کا خیال کیا؟ کہنے کا میں نے نہیں کیا. فرمایا جتنی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے وہاں سے آئی ہے، جاؤ ان یتیم بچوں کا خیال کرو. کہنے کا صاحب میں قتل کے کیس میں پھنسا ہوا تھا، اتنی سی وجہ سے کہ میں نے یتیموں کا خیال نہیں کیا، میں قتل کے کیس میں پھنسا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں یہ بہترین مثال ہے دو دنیاؤں کو سمجھنے کی. اگر ظاہری طور پہ سمجھتا تو کیا سمجھتا؟ قتل کا کیس ہے، مجھے وکیل کرنا چاہیے. وہ وکیل کرتا رہتا، مصیبت حل نہیں ہونی تھی. اینڈ میں جا کر ایک اہل دل نے اس کو اطلاع دی کہ بھائی یہ مصیبت وکیلوں کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ کہیں اور سے آئی ہے، جا کے اس کو حل کرو، یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اب یہ ایک مثال کے ہوتے ہوئے میرے ذہن میں اور دسیوں مثالیں ہیں جن میں سب میں یہی ہوتا ہے. البتہ بعض اوقات ممکن ہے ایسا ہوتا ہو کہ پیچھے کچھ بھی نہ ہو، جس کا مجھے یقین نہیں ہے. ایکچولی جتنا میں اس کام کو اسٹڈی کر رہا ہوں اس کے اندر اس بات پر پہنچ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیت کہتی ہے ظاہر الفساد ظہر الفساد فی الارض بما کسبت. اب آئے کریمہ کا عربی میں ذہن سے نکل رہا ہے کہ ظہر الفساد فی السماء بالارض تھا یا فی الارض بما کسبت ایدی الناس، ظہر فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو انسانوں نے کسب کیے ہیں، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے. آخر میں ای میل میں لکھا تھا کہ کیا ہم مثال کے طور پر آپ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اس کی بھی کوئی تفسیر ایسی کرنا چاہیں گے، یعنی گویا ایک قسم کا طنز تھا کہ کیا اتنے بڑے مسائل کا بھی یہی ہے؟ میرے خیال میں یہی ہے، آئے کریمہ تو یہی کہہ رہی ہے. اگر آئے کریمہ کہہ رہی ہے خشکی اور تری کے اندر جتنا بھی فساد ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے، میرے تو خیال میں یہ بھی اسی کی وجہ سے. کیا ہم نے گزشتہ انبیاء کی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ طوفان نوح قوم کی غلط اعمال کی وجہ سے آیا تھا؟ اتنا بڑا نیچرل فینومینا جس نے پوری دنیا کو پانی کے اندر غرق کر دیا تھا وہ قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آیا تھا. کتنی قوموں کے اوپر نیچرل فینومینا صرف اس وجہ سے آئے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے. اب کوئی کہے کہ یہ کوئی رابطہ نہیں ہے، روایتیں، آیات، قرآن، تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ رابطہ ہے. آپ نہیں ماننا چاہو نہیں مانو، لیکن رابطہ تو ہے بالآخر. یہ تمام چیزیں کس بات پہ دلیل ہیں؟ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے، ہر ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے، اور وہ باطن اس کو متاثر کر رہا ہے. نہ ہم ظاہر کی تاثیر کا انکار کر رہے ہیں، نہ ہم باطن کو ایکسکلوسیولی کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں دونوں ہیں، البتہ ڈومیننٹ وہ باطن ہے، وہ حاکم ہے. تو اگر کوئی اس کو صحیح کر لے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بقول ان کے کیا مدرسوں کے اندر دینی طالب علم بننا ہے؟ نہیں، مدرسوں میں دینی طالب علم نہیں بننا ہے. اصل کام جو کرنا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. انہوں نے اتفاقا عجیب ہوا، یعنی میں کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پایا، انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ اور اہل بیت کی اطاعت کے سوا اگر کوئی چیز ہے تو وہ ضروری نہیں ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ اور اہل بیت کے جو خدا نے متعلق قانون دیا نبی اکرم اہل بیت کے ذریعے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ وسیع ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اس میں محدود نہیں ہے، وہ بہت وسیع ہے، اس میں بھوک کا مسئلہ بھی شامل ہے. انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر اب اتنے قوانین ہیں، اب میں کیا عرض کرتا چلوں. مثلا ہم سے کہا گیا روایات کے اندر، آپ نے پڑھ لیا کہ بھئی آپ نے رات کو پانی پینا ہے، بیٹھ کے پئیں، کھڑے کے ہو کے پئیں گے تو کیا ہوگا؟ مکروہ ہے. اس مکروہ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک تو نافرمانی ہے مکروہ کی حد میں، دوسرا آپ کے جسم کو کوئی مرض لاحق ہوگا. اب آپ اس کو مانوی دیکھنا چاہ رہے ہیں مادی دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے. مانوی دیکھیں مادی دیکھیں، مکروہ کرنے پر بہرحال جسمانی مرض لاحق ہو رہا ہے. خدا نے متعال نے آداب دیے ہیں ہر چیز کے، حتیٰ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کا آداب ہے کہ بھائی آپ نے پہلے الٹا پاؤں رکھنا ہے، سیدھا رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی بیماری لاحق ہوگی، کم از کم مکروہ ہے. اس مکروہ کے بعد کیا ہونا یہ مجھے نہیں معلوم. اسی طرح دسیوں ہزار چیزیں اسلام کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو نہ اس دنیا کا انکار کریں نہ اس دنیا کا انکار کریں، ہاں وہ پچھلی دنیا باطنی دنیا وہ زیادہ اہم ہے، اس کے اوپر بھرپور توجہ دینی پڑے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب یہ ہے کہ سوالات کافی زیادہ ہو گئے، میرے خیال میں ہم کہاں تک پہنچیں گے اور کتنوں کو جواب دے پائیں گے، لیکن بہرحال بھرپور کوشش کرتے ہیں. اچھا، میں ترتیب سے ایک رکھے تھے، یہاں سے شروع ہے. ہم نے کہیں پر کہا کہ فجر کی اذان کے 15 منٹ بعد نماز پڑھی چاہیے، پلیز ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. کچھ زیادہ ڈیٹیل اس میں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ فجر کی اذان کے 15 منٹ تقریباً آپ احتیاطاً نماز نہ پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو توضیح المسائل کے اندر مراجعہ فرما لیجئے، اس کے اندر اس مسئلے کے بارے میں بیان ہوا ہوا ہے. اور مجھے ڈیٹیل سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ڈیٹیل دوں؟ یعنی فجر کی نماز کا جو بھی وقت ہے اذان فجر کا، اس کے بعد 15 منٹ کم از کم احتیاطاً نماز مت پڑھیے، اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے. توضیح المسائل میں مسئلہ بیان ہوا ہوا ہے. سوال ہے کو ایجوکیشن تعلیم کے بارے میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کو ایجوکیشن تعلیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان تمام باتوں کو جو اس قسم کی ہیں ڈیل کرنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لی جائے. ہر انسان کے ایمان کی ایک سطح ہوتی ہے، کوئی ایمان میں دوسرے کی نقل نہیں اتار سکتا. مثلا ایک آدمی کا ایمان اتنا تھا, زیارت پہ جانے لگا, کہا گیا بھائی, زیارت پہ پہنچ گیا, اپنے قافلے کے ساتھ نکلا, جب بالکل جس جگہ پہنچنا تھا کہ وہاں پہ بارڈر کراس کرنی تھی, اس نے ایک آدمی چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا, خاتون پردے دار ہیں, اس زمانے میں کم سے کم ان کا حکم یہ تھا کہ وہ چہرہ نہ دکھائیں, چیک پوسٹ پہ جو آدمی کھڑا تھا اس نے کہا تھا دیکھو یہاں سے جو کراس کرے گا میں اس کا چہرہ دیکھوں گا. مرد متدین تھا, کہنے کا نہیں میں چہرہ نہیں دکھا سکتا, شرعاً اجازت نہیں ہے مجھے. کہا کہ نہیں میں دیکھوں گا. کہا میں ہرگز نہیں دیکھنے دوں گا. کہا اگر نہیں دیکھنے دو گے اندر نہیں جاؤ گے. کہنے کا ٹھیک ہے, میں مولا کی زیارت کرنے کے لیے مولا کا حکم نہیں توڑوں گا, مولا کے حکم کی پیروی کروں گا. مولا نے مجھے کہا ہے نہیں دکھاؤ, میں نہیں دکھاؤں گا, اتنا راستہ آ گیا ہوں, کوئی بات نہیں, ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اس آدمی کا علیحدہ مقام ہے, کیا ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ ظاہرا نہیں کر سکتا. انقلاب سے پہلے ایران میں ایک بادشاہ آیا, اس نے حکم جاری کر دیا کہ ساری عورتوں کے سروں پہ سے پردہ اتار لیا جائے, کشف حجاب کا حکم آ گیا. انقلاب سے چند 15-20 سال پہلے تقریبا حکم آیا کہ, تھوڑا سا زیادہ مدت اور بلکہ 30-35 سال, حکم آیا کہ سب عورتوں کا پردہ اتار لیا جائے. اگر کوئی پردے دار عورت بازار میں دیکھی جاتی تھی, اس کی چادر کھینچ لی جاتی تھی سر سے. اس موقع پر کتنے ہی دیندار خاندان ایسے تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجا, انہوں نے کہا ہم گھر میں پڑھا لیں گے, شاید نہ پڑھائیں لیکن ہم حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. طلب العلم فریضت, ان کو انہوں نے گھر میں پڑھا کے پورا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسکول کے سسٹم میں نہیں پڑھائیں گے, گھروں میں پڑھائیں گے, لیکن لڑکی کو بے پردہ نہیں کریں گے. بہت ساری دیندار عورتیں ایسی تھیں اس زمانے کے اندر جن کے بارے میں مشہور تھا کہ 7-7, 8-8 سال تک گھروں سے باہر نہیں نکلی, اس وجہ سے کہ باہر پردہ کھینچا جا رہا تھا. آیا ہر ایک کا ایمان اس سطح پر ہے؟ بعض اوقات کچھ چیزیں جو کی جا سکتی ہیں, یہ تو دو مثالیں میں نے وہ دیں جن میں دوسرا راستہ ہی نہیں تھا کوئی, مثلا جیسے کوئی ایجوکیشن ہے, اگر کوئی ہے ایسا مثال کے طور پر اندازہ ہے کہ ہاں لڑکا لڑکی جیسا بھی ہے اتنے ہوشیار ہیں, اتنے دیندار ہیں, کوئی ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے بگڑیں گے نہیں, اخلاقی لحاظ سے فاسد نہیں ہوں گے, تربیت اچھی ہے, ان کو ان کے اوپر یقین بھی ہے والدین کو, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے پردے کا خیال رکھیں, اپنے اخلاقیات کا خیال رکھیں, اپنے اسلامی احکام کا خیال رکھیں, اور اس مشکل سے جو واقعی ایک مشکل تو ہے گزر جائیں اگر گزر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ احساس ہے کہ نہیں, معلوم ہے کہ بگڑ جائیں گے, معلوم ہے کہ خراب ہو جائے گا معاملہ, عزت باقی نہیں رہے گی, اسلام کے احکامات جو ہیں وہ یقیناً پامال ہوں گے, تو اس حرام کے مرتکب ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ متبادل راستے اختیار کیے جائیں. مثلا فرض کریں کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, اس ملک کے اندر کوئی ایجوکیشن کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں, تو میں خود جانتا ہوں آن لائن پتہ نہیں کتنے راستے موجود ہیں, پتہ نہیں کتنے طریقے موجود ہیں جس میں اس کام کو کیا جا سکتا ہے. ہاں آپ کہیں گے وہ ایجوکیشن تو نہیں ہوئی نا, بلاخر اسلام بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے؟ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو ایسی مشکل ہے کہ اگر وہ کوئی ایجوکیشن میں جائے گا حرام میں مبتلا ہوگا, حرام میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو کوئی رائے حل نکالنا پڑے گا. وہ رائے حل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ رائے حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کالج خود بنائیں, اپنا اسکول خود بنائیں. آپ کہیں گے نہیں یہ تو بہت سخت ہے, دین اسلام میں اگر واقعی اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ اگر لڑکا لڑکی جائیں گے وہ دین اسلام سے منحرف ہو جائیں گے, ان کی اخلاقیات پامال ہو جائیں گے, ان کے اندر اسلام باقی نہیں رہے گا, تو پھر آپ کو کوئی حل بنانا پڑے گا, پھر آپ کو کوئی حل سوچنا پڑے گا. اور پھر میں نے عرض کیا اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی لڑکی پر اعتماد ہے, ہمیں اپنے لڑکے پہ اعتماد ہے, کوئی ایجوکیشن میں جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا, بسم اللہ بھیج دیں, کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہمیں کوئی ایجوکیشن سے کوئی چڑ یا اس سے کوئی بغض نہیں ہے, اس کے نتیجے میں جو بچے بگڑیں گے سنوریں گے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اور اگر حل کوئی نہیں ہے تو میں نے عرض کیا پھر حل ہمیں خود بنانے چاہیے, حل اپنے بنائیے, پھر اس کے اوپر محنت کیجیے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے سننے کے بارے میں بیان کریں, وہی مسئلہ جو ہم نے عرض کیا کہ بھئی اگر آپ ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی فائدہ ہے عقلی, کوئی عقلی فائدہ ہے؟ نیوز میں تو چلو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مثلا آپ نے کہا بھائی میرے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, اور میں نیوز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ نیوز بھی اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ اس میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوتا ہوں. اگر کوئی واقعہ نیوز کو اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ خدا نے متعالی نے رسول اللہ کے ذریعے فرمایا من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم, تو کہتا ہے میں نیوز اس لیے دیکھتا ہوں کہ رسول خدا کا فرمان تھا جو مسلمانوں کے حالات سے بے خبر رہے وہ مسلمان نہیں ہے, تو تو میں نیوز صرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں مسلمانوں کے حالات سے بے خبر نہ رہوں. اگر کوئی واقعہ اتنا اسٹرکٹلی ٹی وی کو دیکھتا ہے صرف اس وجہ سے, تو میں نے کہا اس کے لیے اور راستے موجود ہیں, پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں کیا ہے بھائی, اس میں کوئی لاجک ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ عقلی ضرورت ہے؟ کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے میں یہ حرام مرتکب ہوتا ہوں. اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اتفاقا مجھے یوں احساس ہوتا ہے ٹی وی کے اصلی پروگرام سے زیادہ کرپشن ان کے ایڈورٹائزمنٹ میں ہوتا ہے, مجھے تو یوں لگتا ہے. جو لوگ سناتے ہیں, جو لوگ بتاتے ہیں, یا میں اپنے دور جاہلیت میں جب میں خود دیکھتا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے ملی نغمے, اس کے بعد لکھا ہے نشید میوزیکل حمد و نعت کے بارے میں مسئلہ بیان کریں. اس کا مسئلہ کم از کم جدید فقہی مسائل کے اندر حجت العظمیٰ سیستانی کی فتوی کی روشنی میں بیان ہوا ہوا ہے. فرماتے ہیں اگر اس کو سننے کے بعد یہ احساس ہوئے کہ یہ بھی کوئی میوزیکل گیدرنگ کا ہی کوئی ٹون ہے, ٹون امپورٹنٹ ہے اس میں, ورڈز امپورٹنٹ نہیں ہے, کانٹینٹس امپورٹنٹ نہیں ہے, سب سے امپورٹنٹ اس میں ٹون ہے. اگر وہ جو ٹون ہے وہ ایسی ٹون ہے جس کو سن کر یہ کہیں کہ بھائی یہ میوزیکل گیدرنگ کی ہے, سننے کے بعد آدمی کہے نہیں معلوم گانا تھا, نہیں معلوم کیا تھا, اگر ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے تو کم سے کم انتہائی مشکوک ہے, احتیاط کرنا بہتر ہے. اگر کنفرم کہے گانا تھا, گانا تو پھر تو حرام ہو گیا, چاہے وہ گانا نہیں تھا, وہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس ٹون کے اندر, لیکن وہ حرام ہو جائے گا. اگر کہ نہیں معلوم کیا تھا, گانا تھا یا نہیں تھا, کم از کم مشکوک ہو گیا, احتیاطاً نہ کرے. لیکن اگر سننے کے بعد کہے یہ تو پتا ہے گانا نہیں تھا, ٹھیک ہے اب یہ حلال ہے. اگر سننے کے بعد کہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ گانا نہیں تھا, کچھ اور تھا, یا حمد یا نعت یا ترانہ, پھر ٹھیک ہے, پھر حلال ہے. اگر فجر کی قضا نمازیں باقی ہوں اور نماز شب کا ثواب بھی لینا ہو تو کیا 8 رکعت کو فجر کی قضا پڑھ کر شمار کر سکتا ہے؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کر سکتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتا ہے. کم از کم ایک واقعے کے اندر میں نے ایک عالم کے بارے میں یہ پڑھا ہے ابھی چند دن پہلے, 15-20 دنوں کے اندر میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے جب اس کام کو کیا ایک عالم سے پوچھ کر, تو بعد میں وقت امام نے ان کو آ کر کہا کہ یہ مت کرو, تم اپنی شب نماز پوری پڑھا کرو اور قضا نمازیں اور علیحدہ سے کرو. ممکن ہے کوئی یہ کہے میں اگر قضا نمازیں ادا نہیں کروں گا نماز شب کے اندر تو پھر میں ادا ہی نہیں کروں گا, چلو پھر ایک علیحدہ معاملہ, پھر وہی معاملہ آ گیا وہی ایمان کے درجے کا. اگر ایک آدمی نماز شب کا صحیح ثواب لینا چاہتا ہے وہ قضا نمازوں سے نہیں ہوگا, وہ نماز شب کے لیے واقعا نماز شب پڑھنی پڑے گی. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اگر نماز شب کے وقت میں نہ پڑھوں تو پھر میں قضا پڑھوں گا ہی نہیں, پھر میں قضا کے عذاب کے ساتھ مر جاؤں گا, پھر بہتر یہ کہ قضا نمازیں آپ پڑھ لو, پھر نماز شب کی جگہ نہ پڑھو, نماز شب کی جگہ اس کو پڑھ لو. ٹوائز میں جو میوزک ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا کہ میوزیکل گیدرنگ کا ہو تو پھر صحیح نہیں ہے. جیسے بعض ٹوائز کے اندر ہم لوگ کم سے کم بچوں کے لیے لیتے وقت احتیاط کرتے تھے, اسے کہتے تھے پہلے پہ بجا کے دکھا دو, چونکہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے تحفہ دے دیا بچے کو, بچہ لے کے آیا تو اب جو میوزک بج رہا ہے وہ گانے کا تھی, گاڑی یا جہاز تھا, لیکن جب وہ گھومتا تھا تو میوزک کی آواز نکالتا تھا, گانے کی میوزک. تو ٹھیک ہے اگر میوزیکل گیدرنگ کا ہے, سننے والا کہے بھائی یہ کوئی گانا ہے, پھر صحیح نہیں ہے, پھر اجتناب کرنا چاہیے. اب وہ مجھے لوگ کہنے لگتے ہیں تو بہت ریجڈ مولوی ہو, ٹھیک ہے, اور مثلا کسی نے کہا کہ آپ بالکل ان کی لائن پر جا رہے ہیں جن کو ہم پہلے ہی مولانا ڈریکولا کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ بھی بولو, دین یہی ہے, یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, جو ہم نے حرکتیں کی ہیں وہ نہیں ہے, اس لیے واپس آنا مشکل لگ رہا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا, ہمیں اصل کی طرف واپس آنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, عمرے پہ گیا ہوا تھا, عمرہ تھا کہ حج تھا, شاید حج تھا, بہرحال تو وہ گئے ہوئے تھے, تو وہ دروازے سے نکل رہے تھے, دروازہ تھا حکام سعودیہ کے نام پر. تو میں نے جو میرے ساتھ بہت سینئر ایک اور عالم تھے جن کا بہت احترام کرتا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ آغا صاحب مجھے اس دروازے سے گزرتے بڑی کوفت ہوتی ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کا یہ دروازہ اکھاڑا کے پھینک دوں یا اس کا نام بدل دوں. اس نے نیا دروازہ بنایا ہوا تھا, اس کا نام وہ رکھا تھا. کہنے لگے دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ جگہ اللہ کی ہے, کسی غاصب نے نام رکھ دیا ہے, کسی غاصب نے نام رکھا ہوا جگہ اللہ کی, اس میں کہ ہم گزرے یا نہیں گزرے ہمیں تعامل نہیں ہونا چاہیے. ہاں گزرتے وقت اس کو لان کر دو جس نے اپنے غصب کر کے یہاں پہ نام لگا دیا, یہ اس نے غلط کیا. ہمیں گزرنے میں کیوں تعامل ہو؟ جگہ اللہ کی ہے, ایک غاصب نے غصب کیا ہے. ہم لوگوں کی زندگی خدا کی تھی, اس کے اوپر کسی نے غصب کر لیا ہے, ہمیں اس کو واپس لانا ضروری ہے. واپس نہیں لائیں گے اپنی زندگی کو پریشان کریں گے. اب آپ کو واپس لانا مشکل ہے, ہاں مشکل ہے چونکہ عادتیں خراب ہوئی ہیں, اس لیے واپس لانا مشکل ہے, تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. لکھا ہے کہ روزی کی حالت میں تلووں میں کلر, بالوں میں کلر, ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں, مہندی لگا سکتے ہیں, عطر یا خوشبو لگا سکتے ہیں. عطر یا خوشبو لگا سکتے ہیں, کچھ نہیں ہے اس میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مہندی کے اندر کہتے ہیں کراہت ہے, کراہت یعنی مکروہ. اچھا جناب, لکھا ہے عربی زبان میں بڑا سا لکھا ہے زاد کی آواز کی وضاحت فرمائیں کہ قرآن میں اسے کیسے ادا کیا جاتا ہے. بھائی ایک ٹیکنیکل پروناؤنسیشن ہے اس کا, اس ٹیکنیکل پروناؤنسیشن کے لیے زمین جو آپ کی زبان کے کونے ہیں لیفٹ یا رائٹ, اس کو آپ دانتوں کے نزدیک لے جائیں اور منہ کو ذرا سا بھاری کر کے یعنی ذرا سا پھلا کر آواز نکالیں, واد, ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھ رہا ہوں, یہ موجب نہیں بننا چاہیے کہ اب آپ نماز کے اندر کھڑے جائیں ولد دا دا دا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی نماز میں اتنا ادا کر لیں کہ ذات کے نزدیک آ جائیں, اتنا کافی ہے. صحیح ہے, آپ کہیں میں 100% ٹیکنیکل پروناؤنسیشن جیسا کہ تھا ویسے ہی کروں گا اور نہیں کر پا رہا, چار چار دفعہ نماز کے اندر دورہ دورہ کے اپنی توجہ بھی خراب کر رہا ہے, اس کو نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے ہمیں. ایک نزدیک پروناؤنسیشن آ جائے کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. صحیح ہے. اچھا, اب بعض جو سوالات ہیں, تین کیٹیگری کے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں, ایسی مزاحن عرض کر رہا ہوں, یہاں پہ لوگ بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے میں تشریح بہت کرتا ہوں. تین قسم کے سوالات آتے ہیں, ایک ہوتا ہے سوال, ایک ہوتا ہے آرٹیکل, ایک ہوتا ہے مضمون. کہاں یہاں پہ تینوں کیٹیگری آئی ہے, تینوں کیٹیگری کی چیزیں ہیں. تو اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پہلے سوالوں کے جواب دے دوں, پھر بعد میں لمبی لمبی ان تک پہنچتا ہوں تو پھر اس کو بھی کچھ کرتا ہوں. سوال بریف ہونا چاہیے تاکہ جلدی جلدی سوال کے جواب دی جا سکے. لکھا ہے خمس کے بارے میں بیان کریں, ہم نے زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالا, صرف کبھی عمرہ کرنے گئے تو جو خرچ ہوا اس پہ خمس نکال دیا. آج ان سے ہمیں ٹیلی فون پہ یہ بات ہو گئی ہے. اصل میں خمس کا ایشو بڑا عجیب ہے. ایک دفعہ میں حیدرآباد گیا مجلس پڑھنے کے لیے, تو میں نے کچھ سخت باتیں کی ایسی, تقویٰ پرہیزگاری یہ وہ, اب یہ باتیں سخت ہو گئی ہیں, تقویٰ پرہیزگاری کی باتیں. تو خیر وہ ہم نے باتیں کی تو اندازہ ہوا کہ نیچے جناب ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا پھیل رہا ہے. اچھا, یہ دوست سے ہمارے ٹیلی فون پہ بات ہو گئی, بہت مخلص آدمی ہے, میں ایسی تذکرہ عرض کر رہا ہوں تجربے کی صورت میں. تو وہ جناب علی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا مچا ہوا تھا, تو ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے کیا کمال کر دیا صاحب, واہ 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 واہ, بڑا اچھا کیا, یہ تھا وہ تھا, کل خمس پہ بولیے گا. کہنے لگا لوگ نہیں دیتے نا, خمس پہ بولیے گا. ہاں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, لوگ واقعہ نہیں دیتے, اچھا ہے. اچھا میں چلا گیا, جب وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے احساس کیا کہ یار یہ بندے خدا خود بھی کوئی بہت زیادہ دین پہ عمل کرنے والا لگ نہیں رہا تھا, اس نے قمص کو کیوں چھیڑ دیا. بعد میں پتا چلا داستان یہ تھی کہ نیچے پروپیگنڈا مچایا گیا تھا کہ ہر مولوی تیسرے دن پیسے کی بات کرتا ہے, تو دام میں پسانے کے لیے کہتا ہے قمص سے بات کیجیے گا تاکہ بعد میں نیچے سے پسائیں. دیکھا ہم نے کہا تھا نا, یہ دو دن اللہ اللہ کرے گا, تیسرے دن پیسہ مانگے گا. یہ دوست ہمارے بہت مخلص دوست ہیں, ان کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, یعنی یہ تو صاحب میری بات سوئی ہے, بہت مخلصانہ ہے. میں ایسے عرض کر رہا ہوں معاشرہ عجیب ہے, معاشرہ عجیب ہے, اس خاطر میں بہت سے جگہ پہ خون سے بات ہی نہیں کرتا. آیت اللہ محسن قراتی کہتے تھے دیکھو بھائی جب تم خون سے بات کرنے لگو نا تو ماہ رمضان کے اس دن بات کرنا جس کے اگلے دن تم چلے جاؤ, ورنہ لوگ یہی کہیں گے مولوی اپنے چکر میں. تو اس لیے ہم خمس پہ زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں ٹچ کرنے کے لیے, ہماری اور آپ کی پوری زندگی امام کی امانت ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے, سب خدا کا, خدا کا اور حجت خدا کا ہے. چونکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے تو اپنے بچے کھچے میں سے بھی 20% دینے پر چڑھتے ہیں کہ یہ میرا ہے میں کیوں دوں. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ زندگی موت دولت غربت فقر سب اس کا ہے, میرا نہیں ہے, میری اولاد بھی میری نہیں ہے, ایکچولی اسی کی ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی تو ہمیں اپنی بچی ہوئی کمائی میں سے 20% دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی اس وقت یہ صورتحال ہے، لوگوں سے کہو خمس دیں، 10 بہانے کریں گے، کہیں گے صاحب اتنا کرپشن مچا ہوا ہے، یہ مولوی سارا پیسہ کھا جاتے ہیں نا، اس لیے ہم دیتے ہی نہیں ہیں. اس سے کوئی پوچھے جب دو ڈاکٹر غلط علاج کرتے ہیں تو کیا علاج کرانا چھوڑ دیتے ہو تم؟ جیسے ادھر تو علاج کراتے ہو، چاہے 10 دفعہ غلط کرے پھر بھی کراتے ہو یار. یہ کیسی بات ہوئی؟ جب گورنمنٹ کا ڈنڈا برستا ہے تو ٹیکس خوب دے دیتے ہیں، لیکن امام چونکہ ابھی مہلت دے رہے ہیں تو خمس کھا کھا کے آواز بھی نہیں نکال رہے. کب تک مہلت ملی ہے؟ تشریف نہیں لائیں گے کیا؟ اور قبروں میں نہیں جانا ہے کیا؟ شب اول قبر امیر المومنین کو نہیں دیکھنا ہے کیا؟ یہ سب ہونا ہے تو کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے؟ بچے میں سے 20% دینا ہے، وہ بھی لائف ٹائم میں ایک دفعہ. مثلا میرے پاس 100 روپے بچے، ایک سال میں میں نے ایسی ایک ڈیٹ طے کر لی، اپنے اکاؤنٹ میں دیکھا، زندگی کی چیزوں میں دیکھا، میرے پاس جو بچا ہوا ہے وہ 100 ہے، اس میں سے 20 دینا ہے. اگلے سال وہ دینا ہے جو 80 کے بعد ہو، چونکہ پچھلے سال 100 میں سے 20 نکل گئے تھے، 80 رہ گئے تھے، اب جو 80 سے اوپر ہے اس کے اوپر خمس دینا ہے. تو آپ کی جو بچی ہوئی کمائی ہے اس میں سے دینا ہے. آپ نے 4 اپارٹمنٹ بک کرائے، ایک آپ کے لیے کافی تھا، ان 3 کے اوپر دینا ہے جو آپ نے بلاوج میں بک کروائے، جو آپ کی ایک طور پر سیونگ ہے، ایکچولی سیونگس کے اوپر دینا ہے آپ نے، بچت کے اوپر خمس دینا ہے. اتنا بہت کوئی مارکا مصیبت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کیوں مصیبت بنتی ہے؟ سمجھتے ہیں میرا ہے، بس یہ جو مشکل ہے نا کہ میرا ہے، اس وجہ سے. کیا کیا جائے کہ جو سوال پہلے لائن میں ہیں وہ بھی کافی ہیں. ہاں یہ سوال بہت اچھا ہے. میں 3 سال کی نماز قضا ہے، میں نے حج کیا، اور حج کے حوالے سے حدیث ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا مجھے وہ 3 سال کی قضا بجا لانی ہے؟ وہ معاف ہو گئی اس لیے نہیں ہے. جو میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہوگا، میں اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھتا ہوں. صاحب ایک گورنمنٹ آفیسر، مشہور ڈپارٹمنٹ انکم ٹیکس، ہادم من فضل ربی جاری و ساری، 60 سال میں ریٹائر ہونا ہوتا ہے، 58ویں سال میں حج کرتا ہے، 58th ایئر میں جائے گا حج کرے گا، واپس آئے گا. اب انسان داڑھی اتنی لمبی، سر کے اوپر ٹوپی، اور چوہا پہن سکا تو چوہا، ورنہ قمیض شلوار میں چل جائے گا معاملہ. اب یہ حاجی ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح ہے. اب اس سے کوئی پوچھے بھائی تو نے 100 چوہے کھا لیے تھے، اب تو گیا ہے حج پر، تو کہے گا میں حج پہ اس لیے گیا ہوں کہ پچھلا اکاؤنٹ تو صاف ہو گیا، اب جو 2 سال رہ گئے ہیں اس میں میں ذرا سا احتیاط دکھاؤں گا، تقوی پرہیزگاری. اس میں چونکہ 58 تک پہنچتے پہنچتے اتنا جمع ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ 2 سال نہ بھی لے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ڈیلیبریٹلی 4-5 اور کام کر لیتا ہے 57th ایئر میں، چونکہ اس کو پاس ہوتا ہے 58 کے بعد سے تو نہیں لوں گا تو پہلے جمع کر لوں. اگر یہ سنجیدہ ہوتا تو اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ توبہ کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے. اصل جو حج پہ جا رہا ہے اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ توبہ کرے، اور جتنے بھی ڈیوز اس کے اوپر ہیں وہ سب ادا کر دے. تو 3 سال کی نمازیں تو ایکچولی حج پہ جانے سے پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے تھیں، تاکہ خدا و نمتال کے سامنے مقروض نہ پہنچے، ادا کیا ہوا پہنچے. اگر یہ واقعہ یہ ہمارے گورنمنٹ آفیسرز مخلص ہوتے تو ان کو چاہیے کیا تھا؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ حج پہ جانے سے پہلے اس تمام حرام کمائی کو اپنے جسم سے اور اپنے مال سے نکال دیتے جو انہوں نے اتنے مدتوں حاصل کی تھی. لیکن کہاں کوئی مخلص تھا، شارٹ کٹ وہاں پر بھی ڈھونڈ لیا، پریزیڈنشل پیلس سمجھا ہوا ہے اس کو بھی حج کو. گھبرائے تو نہیں آپ لوگ؟ اچھا ٹھیک. رمضان مبارک کے روزے خدا نے تربیت کے لیے فرض کیے ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں جو افطار کے لیے خاص اہتمام کرنے کا دستور ہے وہ اس تربیت کے عمل کو کمزور نہیں بناتا؟ کیا اسلامی تاریخ میں اس قسم کا اہتمام نظر آتا ہے؟ شاید نظر نہیں آتا، یعنی کم سے کم مجھے کوئی روایت ایسی یاد نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک دسترخوان لگا ہو، 5-star ہوٹل کا مینو سجا ہوا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، افطار ہو رہا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لوگ ایسی روٹین میں نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد جیسے وقت پہ کھانا کھاتے ہیں ویسے کھانا کھا لیتے تھے، ختم ہو گیا روزہ ہے، کوئی بالکل کوئی ریل تھوڑی چل رہی ہے.
ٹھیک ہے اپنے شیڈول میں رہو جیسا تھا ویسے، لیکن اب ہمارے کیا ہو گیا، وہ افطار کا علیحدہ مسئلہ، کھانے کا علیحدہ مسئلہ، سحر کا علیحدہ مسئلہ، اور وہ میں نے بتایا پانچ وقت کا کھانا تین وقت میں کھا لیتا ہے، اور نہ تربیت نہ وزن کم ہوا، سب بکواس. اچھا یہ اس میں کرنا کیا چاہیے بھائی؟ اگر کسی نے افطار کرنی ہے لائٹ کرے، ہلکی کرے، افطار ہلکی کر لے تاکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ بنے. پھر بعد میں مثلا کھانا کھانا ہے، بعد میں کھانا کھا لے، یا اسی وقت کھانا کھانا ہے اسی وقت کھا لے، لیکن ہلکا، بہت ہلکا کرے تاکہ اس کی زندگی کوئی تربیت حاصل کر سکے. بعد میں سوال ہے، بے نمازی نوکروں کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کیا انسان کی معنویت پر منفی اثر رکھتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اب یہ سوال جیسے ایسے سوال آتے ہیں نا، وہ ہمارا ای میل والا بھائی اس وقت پھڑک جائے گا کہ اگر میں نے کچھ بول دیا. کہ بھائی دیکھو، ایک مسئلہ ہے کہ اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا. اثر تو پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے. ہمارے پاس واقعات ایسے ایسے موجود ہیں کہ جس میں کسی عالم کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہا کھا لیں. کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. پوچھا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہہ رہے ہیں کسی ناپاک عورت نے بنایا، اس میں برے اثر نظر آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں ان لوگوں کو نظر آتے ہیں، ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کھانا پکاتے وقت ہی مثلا جو ہماری، تو یہاں پہ کوئی کھانا بناتا ہی نہیں ہوگا. ایک مشکل یہ بھی ہے بار، اگر یہ جو ہماری بہنیں کھانا وانا بناتی ہیں، اگر یہ کھانا بناتے وقت ہی درود بھیجتی رہیں، اس کا بھی اثر ہے. اتنا ہی کر لیں نا، کھانا بناتے وقت درود بھیجتی رہیں، اس کا بھی کھانے پہ اثر ہے. ان تمام چیزوں کا اثر ہے. میں پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ پانی کے اوپر، ایک جاپانی شخص نے تجربے کیے، تو اس نے پانی کے اوپر جو اثرات تھے وہ ملاحظہ کیے. ہر چیز کا اثر پانی کے اوپر ہے، اور ہم خود 70% واٹر ہیں. ہر چیز کا اثر پانی کے اوپر ہے، لہذا آپ تلاوت قرآن کریم کریں گے، اس کا بھی اثر ہے، ہر چیز کا اثر ہے. لیکن مسئلہ پتہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ بے نمازی نوکروں کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کیا انسان کی معنویت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس سے اور بڑی بڑی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، وہ بھی تو نکالنا ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. ایسی لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی رہے. جواب یہ کہ اثر ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز بچہ تھا، اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کا استاد تھا وہ شیعہ تھا، تقیہ میں تھا، بتاتا نہیں تھا. بنی امیہ کے شہزادوں کو پڑھا رہا تھا، بتا دیتا میں شیعہ ہوں تو مار ختم ہو جاتا ہوں. تقیتاً بیٹھا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کو جو بچہ تھا وہ پڑھا رہا تھا. چچا آیا، عمر بن عبدالعزیز کا چچا، بظاہر لکھا ہے چچا یا کوئی اور ہوگا، اس کا باپ ہوگا. وہ آیا، اس نے پوچھا مولانا صاحب سے جو پڑھا رہے تھے بچے کو، کہنے کا اگر قمیض کے اوپر، کپڑے کے اوپر مچھر کا خون ہو تو نماز ہو سکتی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کے استاد نے جو تقیتاً تھا، شیعہ تھا، جواب دیا اس کو، وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا، تمہارے کپڑوں پر حسین کا خون ہے، تم مچھر کے خون کا پوچھو نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تمہارے پر حسین کا خون لگا ہوا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے دل پہ بات لگی. عمر بن عبدالعزیز کو چند چیزوں نے بدلا. بعد میں اس نے فدق واپس کیا، اس کا ایک احسان. دوسرا، اس نے امیر المومنین کے اوپر جو لان ہوتا تھا اس کو بند کروا دیا، اس کا دوسرا احسان. البتہ ظالم تھا، چونکہ اہل بیت کی خلافت ان کو نہیں دی، ظالم تھا. امام نے اس کے لیے کہا تھا، اس کے اوپر زمین والے روئیں گے، آسمان والے لان کریں گے. زمین والے اس لیے روئیں گے کہ عادل ہوگا، آسمان والے لان کریں گے چونکہ ہمارے حق کا پھر بھی غاصب ہوگا. یہ عمر بن عبدالعزیز، اس میں دو اثرات ہوئے تھے اس کے اوپر. ایک تو اس جملے کا اثر، استاد کا یہ اثر، جس دن عمر بن عبدالعزیز تخت پہ بیٹھا ہے اور اس نے یہ کام کروانے شروع کیے ہیں، اس دن اس کے استاد کو، یعنی اسی زمانے میں اس کے استاد کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اس سزا میں کہ تو نے ایسا بچہ کیوں پالا. اس سزا میں اس استاد کو بیچارے کو زندہ دفن کر دیا تھا. تو ایک تو اس جملے کا اثر، دوسرا عمر بن عبدالعزیز کا باپ بہت بڑا خطیب تھا، بڑا نامور خطیب تھا، اور وہ جمعے کا خطبہ دیتا تھا، زبردست عربی میں دیتا تھا، اور لوگ جناب ہل جاتے تھے اس کے خطبے پہ. اور اس دور میں، بنی امیہ کے دور میں، آخر میں آ کر اس کو امیر المومنین پہ لان کرنا ہوتا تھا. تو جب لان کرنے لگتا تھا تو زبان اس کی ہلتی تھی، زبان لڑکھڑاتی تھی. تو اپنے باپ سے ایک دن پوچھنے لگا عمر بن عبدالعزیز کہ تم اتنے، آپ اتنے بڑے خطیب ہیں، لیکن جب آپ اینڈ پر پہنچتے ہیں تو آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگا بیٹا، جو کچھ میں نے علی کے بارے میں پڑھا ہے اس کو دیکھ کر میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ میں کس کو گالیاں دے رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کے دل کو لگ گئی یہ بات، سمجھ گیا کہ ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں. پھر جب یہ حکومت پر آیا، آپ نے دیکھا ہم لوگ کیا جمعے کے خطبے میں، پہلے خطبے کے آخر میں کہتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، یہ جملہ عمر بن عبدالعزیز نے خطبے کے آخر میں ڈلوایا تھا. عمر بن عبدالعزیز جب حکومت پر آیا تو اس نے لعن امیر المومنین کی جگہ اس آئے کریمہ کو رکھوا دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اگر یہ غاصب نہ ہوتا امیر المومنین اور اہل بیت کے حق کا تو ہم اس کا احترام بھی کرتے، لیکن بدقسمتی سے تمام تر خوبیوں کے باوجود، دو خوبیاں اس کے اندر تھیں، اس کے باوجود غاصب تھا. چھٹے امام کی روایت موجود ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے ماہ رمضان میں، اچھا یہ سوال میں نے پڑھ لیا تھا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں قرآن سمجھو، تو وہ ماہ مبارک رمضان میں عربی پڑھنے کے بجائے اردو میں پڑھنے پر اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لکھنے والی صاحبہ ہیں وہ مومنہ ہیں، یہ فرما رہی ہیں کہ میں ان سے اصرار کرتی ہوں کہ عربی میں پڑھو، چونکہ یہ بہار قرآن ہے، بہار قرآن میں تمہیں عربی میں پڑھنا چاہیے. ہم شاید ان محترمہ کی بات پر تائید نہیں کر پائیں گے. ہمارے خیال میں بہار قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے بہار قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے کی بہار ہے، نہ کہ صرف قرآن کریم کو ازبر کرنے یا بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کی. تو بہار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھیں. انہوں نے لکھا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے سارا سال باقی ہے، نہیں، اصل سوچنے سمجھنے کے لیے یہ مہینہ ہے، اصل یہ مہینہ ہے. تو ہمارے خیال میں ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کچھ وقت عربی میں پڑھنا چاہیے اور کچھ وقت اردو میں پڑھنا چاہیے، تاکہ عربی کلام بھی ان کے ذہن میں رہے، اس کی برکتوں سے بھی مستفید ہوں. تقوی اختیار کرنے کی کوشش، قرآن مجید پر غور سے اور اہل بیت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کے علاوہ بھی کچھ ایسے امور ہیں جو فلاح پا جانے والے فرقے کے تشخصات میں شامل ہونے چاہیے. یعنی کہہ رہے ہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے قرآن پر غور کرنے اور اہل بیت کے فرامین کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں. نہیں، کچھ اور اس کے علاوہ نہیں ہے. وہ دوست کی مس انڈرسٹینڈنگ یہیں پر تھی کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اشارہ کرنے کے وقت گزر گیا، بالکل صحیح اشارہ فرمایا انہوں نے کہ 9:30 بج گئے، وقت واقعا گزر چکا ہے. آج کا سیشن اسی پر ہمیں اختتام پذیر کرنا ہوگا. ابھی سوالات جو ہیں وہ کافی زیادہ باقی ہیں، تو جن لوگوں نے لکھا ہے کیا ان کی محنت اکارت گئی؟ ایک اور سیشن رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر جواب دینے کی کوشش کریں گے. البتہ یہ میرا تجربہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں سارے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے، چونکہ ہمیشہ سوالات زیادہ ہوتے ہیں. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی طلب ہے، لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید ہم لوگوں کی طلب کو ابھی بھی پورا نہیں کر پائے. ہمیں اس سے زیادہ دین سکھانے پہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ لوگوں کی طلب، جو اتنی اچھی طلب ہے، پاکیزہ طلب ہے، اہل بیت بھی یہی چاہتے تھے، اس طلب کو پورا چاہیے. لیکن بس وہ جملہ کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے خدا اور اہل بیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی عالم فاضل پرہیزگار عارف ان سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں بتاتا. جو بتائے گا وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو نے دین کو سمجھنے کی توفیق دی، تیرے احسان مند ہیں، ہمیں دین کی تعلیمات سے روشناس فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہماری دین فہمی کو قیامت کے دن ہمارے باعزت ہونے کا سبب قرار فرما. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں شامل فرما. اے پاک پروردگار، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے دوستوں کو عزت سربلندی فتح نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کو سب جمع کر لینا، بعد میں لے لینا. ایک سیشن رکھ لیں گے.